الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الفرقان کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے. ان کی پانچ صفات کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے تھے جس میں ذکر آیا ہے کہ وہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو نرمی اور عاجزی سے زمین پر چلتے، تکبر نہیں کرتے، اور نادان قسم کے لوگ نمبر دو ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر علیحدہ ہوتے ہیں یا سلامتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس حال میں بسر ہوتی ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، نہیں تہجد کی نماز کی طرف اشارہ تھا. نمبر چار یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے بلکہ جہنم کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور وہ دعائیں کرتے ہیں. اور نمبر پانچ یہ بات ہم نے سمجھی کہ وہ اعتدال کا اور میانہ روی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ خرچ میں بھی اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بھی اعتدال کے درمیانی رویے کو اختیار کرتے ہیں. ان پانچ صفات کا ذکر پہلے آیا تھا، پھر پچھلی مرتبہ گفتگو یہ رہی تھی کہ تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا اور قتل ناحق نہ کرنا، زنا نہ کرنا. ان بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی آیا، ہم نے سمجھا تھا کہ صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنا خود ایک نیکی ہے. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ اس میں صحابہ اکرام کی عظمت کا بیان بھی تھا کہ جس ماحول میں مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہاں یہی صحابہ اکرام ہیں جن میں یہ عمدہ صفات بھی موجود ہیں، اور جو معروف تھے بڑے بڑے گناہ ان سے یہ صحابہ اکرام بچے ہوئے بھی تھے، چاہے وہ شرک کا معاملہ ہو، قتل ناحق کا معاملہ ہو اور زنا کا معاملہ ہو. اسی سے یہ بات بھی ہم نے جانی کہ ہر دور میں نیکی اور بدی کا مارکا جاری رہے گا. کبھی یہ نہ کہا جائے کہ معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے ہم نیکی کر ہی نہیں سکتے، نہیں، ہر ماحول ہر معاشرے میں تمام تر بگاڑ کے باوجود بھی اگر بندہ صحیح رخ پر رہنا چاہے اور چلنا چاہے تو اللہ اس کی توفیق اس کو عطا فرماتا ہے. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ مکمل ہوئی، اور آخری بات یہ تھی کہ بڑھایا جائے گا عذاب ایسے گناہ گاروں کے لیے قیامت کے دن. اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ عذاب قبر کی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے. عذاب قبر کی تفصیلات تو قرآن احادیث میں آتی ہیں لیکن قرآن حکیم بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اب جو اگلا بیان ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کے حوالے سے بہت قیمتی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی، اور ایک بہت قیمتی بات ہے جو عام طور پر بیان میں نہیں آ پاتی لیکن اس مقام پر قرآن نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرما دیتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ ہے جو اس مقام پر توبہ کی عظمت اور توبہ کے فائدے اور توبہ کی تاثیر کا تذکرہ آیا ہے. تو آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 سے. ارشاد ہوا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اس نے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے توبہ کی عظمت. ہاں توبہ ہو سچی توبہ، بندہ واقعتاً پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ میں اس کے گناہوں کو اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. دنیا میں جو ہماری حکومت کر رہی ہے، ہمارے بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، اتنا جمع کرا تو تمہارا سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا، یہ حرام خوری کا وبال تو پھر بھی سر پر رہے گا. جس کی جائیداد ہڑپ کی ہے، جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، جس کو لوٹا ہے اور اس بلیک کو تم حلال کرنا چاہو اللہ کے نزدیک وہ حلال نہیں ہوگا، وہ وائٹ نہیں ہوگا، اس کوتاہی کا اور جو مال حرام سے متعلق ہے، حقوق و عباد کی کوتاہیوں سے متعلق ہے، آخرت میں جواب تو دینا پڑے گا۔ اسی اعتبار سے ابھی بات کریں گے توبہ کی شرائط میں حقوق العباد کی کوتاہی کا ازالہ اور اس کی معافی متعلقہ بندوں سے مانگنا بھی ضروری ہے۔ تاہم یہ بات ضرور قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ توبہ اگر سچی توبہ ہو تو اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے لغوی معنی تو ہے پلٹنے کے، اور واقعتاً توبہ کیا ہے؟ جیسے قرآن ایک مرتبہ کہتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ یہ سچی اور پکی توبہ کیا ہے؟ علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اور دیگر اقوال کی روشنی میں اس کی شرائط بیان فرمائی۔ نمبر ایک یہ کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ نمبر دو زبان پر بھی توبہ کے استغفار کے کلمات ہوں، جیسے آدم علیہ السلام کی دعا ہمارے علم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے علم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے علم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں بھی شامل ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمات بھی زبان پر ہوں جو اللہ نے قرآن میں نقل کر دی، انبیاء کے احادیث میں رسول اللہ کے نقل ہو گئے، یہ بہترین کلمات ہیں۔ تو دل میں ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، زبان پر توبہ کے کلمات اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، پھر بندہ عملاً گناہ کو چھوڑ بھی دے۔ واپس آنے کا مطلب یہ ہے، توبہ کے معنی پلٹنے کے، اور اصل توبہ ایک واپس آ جاؤ، کسی گناہ میں مبتلا ہو تو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ اگر فرائض ادا نہیں کر رہے تو ادا کرنا شروع کر دو، اگر گناہوں میں مبتلا و ملوث ہو تو انہیں چھوڑ دو، یہ ہے پلٹنا، بالفعل گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ نمبر چار آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کیا جائے، ممکن ہے پھر توبہ کبھی گناہ ہو جائے، وہ بات کی بات ہے۔ جیسے آج اگر کسی کو بخار ہے، آج کسی کو بیماری تو دوائی تو استعمال کرے گا نا، کبھی کسی نے کہا کہ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کل دوبارہ بخار ہو جائے گا، بے وقوفی ہوگا بھائی، آج تو دوائی استعمال کر لے، پھر اگر بخار آ جائے گا تو دوبارہ دوا لے لینا۔ تو آج تو توبہ کر لو، اگر آئندہ بالفرض گناہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو توبہ کر لے۔ بہرحال آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ بھی کرے۔ نمبر پانچ اگر بندوں کا حق مارا ہے، گالی دی ہے کسی کی، احادیث میں الفاظ ہے، غیبت کی ہے کسی کی، مال ہڑپ کیا ہے کسی کا، قتل کیا تھا تو قصاص بھی ہے اس کے اندر، وہ بحث اپنی جگہ پر۔ تو جو ظلم کیا کسی کے اوپر مالی اعتبار سے، دیگر اعتبارات سے، اس متعلقہ بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کی سختی کا معاملہ ہمارے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے، یہ وہ سارے پہلو جو سچی توبہ کی شرائط میں داخل ہیں۔ توبہ توبہ کہنے سے توبہ توبہ نہیں ہو جاتی، خالی ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہہ دینے سے توبہ کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے، یہ ان شرائط پر عمل کریں گے تو توبہ توبہ ہوگی واقعتا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور آفات اور عذاب اجتماعی طور پر آتے ہیں تو وہ اکیلے اکیلے کی توبہ سے دور نہیں ہوتے، اجتماعی عذاب جو آیا کرتے ہیں وہ اجتماعی اعمال کی بنیاد پر آیا کرتے، اور اجتماعی آفات اور عذابوں سے بچنا ہم چاہتے ہیں تو توبہ بھی اجتماعی طور پر کرنی ہوگی۔ یہ آج جو اس قوم کو ہمیں توبہ کرنی، ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہماری سڑکیں محفوظ نہیں، کیا عالم ہے آج، نہ ہوتے ہوئے بھی چھٹی ہوگی نا آج کی، کیا کیفیت ہے کل کی، کیا کیفیت ہے پرسوں کی، کچھ نہیں پتا، موبائل پتہ نہیں کب بند ہو جائے گا، موٹر سائیکل بند ہوگی کہ نہیں ہوگی، فوجی دستے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ ہماری ناشکریوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، ایک بستی کا ذکر آیا، آگے ذکر آیا کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی، پھر ذکر آئے کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس یعنی عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ اس تناظر میں بھی دیکھیں آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سیاست دانوں کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو مجھے عوام کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے توبہ. خالی توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، استغفار 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 کہنے سے بات نہیں بنے گی، وہ بھی کریں، بتا دیا گیا ہے کلمات بھی زبان پر ہوں، لیکن اصل توبہ ہے گناہوں کو پلٹ کر واپس آنا، گناہوں کو چھوڑ کر واپس آنا. یہ توبہ لے کر کوئی آئے اللہ کے حضور تو اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کی برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. آگے ارشاد ہوا کہ اللہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی اور خالص اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بے شکی ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اعمال کی گواہی پیش کرو، تمہاری زندگی کا رخ بتائے کہ بندہ پلٹ کر آ گیا. یہ توبہ جو کرے وہ واقعتا ہے جو اصل توبہ کرنے والا ہے. اب اگلی آیات میں مزید پانچ صفات کا بیان ہے عباد الرحمن کے حوالے سے، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کا مزید بیان. پانچ پہلے آ چکی ہیں، اب چھٹی صفت. ارشاد ہوا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. یہ رحمان کے محبوب بندوں کی صفات، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے. لفظ تو آیا زور، کذب بھی جھوٹ کو کہا جاتا ہے. زور ایک وسیع تر لفظ ہے جس میں جھوٹ بولنا بھی شامل، جھوٹی گواہی دینا بھی شامل، جھوٹا یا باطل معاملہ کرنا بھی شامل. یہ سارے متعلقہ امور لفظ زور میں شامل اور داخل ہیں. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ جھوٹ بولنا تو بڑی بات، جھوٹی گواہی دینا تو بڑی بات، باطل کی بات کرنا تو بڑی بات. کئی جھوٹا کام، باطل کام، غلط کام، نافرمانی کا کام ہو بھی رہا ہو تو وہاں موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. یہ نہیں چلے گا کہ جمعے کی نماز میں بھی آئیں اور عصر کی نماز میں بھی آئیں اور بعد میں رات میں کہیں کانسرٹ شروع ہو جائے تو وہاں پہ بھی محفل میں شریک ہو جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ مومن کی شان نہیں. وہ اس کا رخ اب 24 گھنٹے کی اللہ کی طرف، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اب رخ اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ ہو جائے. تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کے معاملے پر گواہ بننا، باطل کام کی ترغیب دلانا، تو دور کی بات ہے مومن کی شان سے. اگر کہیں جھوٹے معاملات ہو رہے ہیں، باطل کے معاملات ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، نافرمانی کے کام ہو رہے، وہ گواہ نہیں بنے گا وہاں پر. کانسرٹ میں موجودگی ممکن نہیں بندے مومن کی، گناہ کے مقامات پر ممکن نہیں. ہاں گزر بھی جائے گا، آگے ذکر ابھی آ رہا ہے، سمجھانے کی کوشش تو کر لے گا لیکن شریک نہیں رہے گا وہاں. روکنے کی ہمت ہوگی، روکنے کی کوشش کر لے گا، شریک نہیں ہوگا. تو باطل پر، جھوٹ پر وہ گواہ نہیں بنتے. آگے فرمایا کہ وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو اور بیکار باتوں کے پاس سے گزرنا ہی پڑ جائے تو مروا کراما، بڑی شریفانہ انداز میں، با وقار انداز میں گزر جاتے ہیں. کھڑا ہوا ایک بندہ ریگل پر بس کے انتظار میں، اور وہاں ٹی وی لگے ہوئے، ٹی وی والوں کی دکانیں، دنیا جہاں کی گندگی چل رہی ہے اس کے اوپر، بچا لے کہ اس کی آنکھ وہاں اٹھے، پڑ گئی پہلی نظر تو ہٹا لے گا کیونکہ حرام، یہ منع ہے، یہ غلط ہے. بس کا انتظار کرے گا، اللہ کا ذکر کر لے گا، لیکن ادھر نگاہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ مجبوری کھڑا وہیں ہونا، بس اسٹاپ وہیں پر ہی. لیکن وہ کھڑا ہو کر ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے دیکھنا شروع کر دے، نہ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر گزرنا بھی پڑ جائے ایسے لغو بیکار کاموں کے پاس سے تو مرو کراماں، بڑی شریفانہ انداز والی روش، بڑے باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اگر بھائی جنت چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا کے مزے تو کافروں کو بھی مل جاتے ہیں. اگر جنت چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا کے مزے تو کافروں کو ہم سے زیادہ مل جاتے ہیں. ان کے لیے دنیا جنت ہے، جو چاہیں گے کریں گے. مومن کے لیے قید خانہ ہے. مسلم شریف کی روایت، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ پابند ہے، یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. ہاں جنت میں تمہارے لیے آزادی، جو چاہو گے ملے گا، لیکن وہ جنت الکافر، دنیا کافر کی جنت ہے، وہ ادھر آزاد ہے، اور جو آج ادھر آزاد، کل وہ جہنم کی بیڑیوں، دہکتے انگاروں کے اندر ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ چھٹی ساتویں بات آ گئی، بیکار باتوں پر، باطل کے کاموں پر، جھوٹے کاموں پر گواہ نہیں بنتے، اور اگر لغو بیکار کاموں کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جائے تو شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. آٹھویں بات، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کے احکامات کے ذریعے، آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، تو ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ بہت توجہ سے اس آیت کو سنیے گا، اللہ کے رحمان کے محبوب بندے کون جب اللہ کی آیات قرآن کے ذریعے، اللہ کے احکامات کے ذریعے تذکیر کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، تو اندھوں اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کوئی خراٹے لے رہا ہے، کوئی بحث میں لگا ہوا ہے دوسرے کے ساتھ، اور آیات قرآن کا بیان ہو رہا ہو، یہ قرآن کی توہین کے مترادف، یہ قرآن کی توہین کے مترادف۔ یہ تو خیر مسجد کا ماحول ہے، قرآن کا بیان اور مقامات پر بھی ہو جایا کرتا ہے، کبھی دنیا کی جو محافل ہوتی تقریبات ان میں بھی کہیں آغاز میں قرآن کا ذکر آ جایا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ وہ اندھوں اور بیروں کی طرح گر نہیں پڑتے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا بیان کیا جا رہا ہے، کوئی توجہ نہیں یا کوئی اہمیت ہی نہیں۔ نہ، رحمان کے محبوب بندوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ توجہ سے سنیں گے، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ سنیں گے، کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، کبھی ان کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ان کے دل بھی کانپ اٹھیں گے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اللہ کے کلام کو، اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑوں کو ہلا دے، رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے اس کلام کی ان آیات کے بیان کا حاصل۔ اللہ تعالیٰ اس تاثیر کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج اس امت کا عالم کیا ہے، اس ملک کے لوگوں کا عالم کیا ہے، 50 سے زیادہ ترجمے اردو زبان میں قرآن حکیم کے موجود ہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کی مثال نہیں، 30-40 سے لگ بھگ زیادہ تفاسیر بڑی بڑی اردو زبان میں قرآن کی موجود ہیں، عربی کے بعد شاید ہی کوئی مثال ہوگی جس زبان میں اتنی زیادہ تعداد میں قرآن کی تفاسیر موجود ہوں، موبائل پر دستیاب، انٹرنیٹ پر دستیاب، ہر جگہ دستیاب، سینکڑوں ہزاروں مسجدوں میں قرآن کے دروس ہوتے ہیں، سینکڑوں اداروں کے اندر قرآن فری میں سمجھایا جاتا ہے، اور اس کی زبان سیکھ لو، ترجمہ سیکھ لو، تفسیر سیکھ لو، اور ہم دنیا کی دولت کے کمانے کے قابل ہونے کی خاطر دنیا کی 15 سے 20 سال کی تعلیم کے حوالے سے لاکھوں روپیہ خرچ تو کر دیتے ہیں اپنی اولاد پر، اپنی بھی تعلیم پر، لیکن اللہ کا کلام اگر بغیر کسی فیس کے بھی دیا جا رہا ہو تو کیا آج یہ قوم مجموعی اعتبار سے اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتی ہے؟ غور کیجئے، آج ہمارا طرز عمل ثابت کیا کر رہا ہے؟ اخبار ہمارا لیٹ نہیں ہونا چاہیے، بجلی نہیں جانی چاہیے تاکہ خبریں وقت پر دیکھیں، موبائل بند نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ جو پیکیجز لے رکھے فلاں فلاں کرنٹ نیوز کے ہم نے وہ فوراً آ جائیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ کوئی اتنی طلب و تڑب اس اللہ کے کلام کے حوالے سے بھی ہے کہ نہیں؟ یہ توجہ کرنا چاہیے۔ اور میں صرف مسجد کے ماحول کی بھائی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے ذہن میں آئے گا ہم تو قرآن سن رہے ہیں، بھائی بیٹھ کے نہیں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ مسجد کے ماحول میں آدھا پونا گھنٹہ ہم نے قرآن سن لیے کافی تو نہیں، اللہ تو ہر چند گھنٹے بعد ہمیں سنانا چاہ رہا ہے نماز میں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے کوئی اہتمام ہونا چاہیے مستقل بنیادوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایمان والوں کی شان کیا بیان ہوئی؟ 8ویں بات، رحمان کے بندے وہ جب اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر انہیں کرائی جائے، نصیحت انہیں کرائی جائے، تو اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، مراد توجہ سے سنتے ہیں۔ جیسے قرآن کا ایک ادب بیان ہوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سننا اور خاموش رہنا، لعلكم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں ان آداب کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے قرآن حکیم کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9ویں بات، ارشاد ہوا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ کہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اکیلے اکیلے نیک نہیں بنتے، بلکہ اپنی بیویوں کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کیا یہ کہ بیگم نے بڑا خوبصورت لباس پہنا، بہت اچھی لگ رہی ہے وہ زیور اس نے پہن لیا، اولاد کے بڑے اچھے مارکس آ گئے او اے لیولز کے اندر یا اور میٹرک کے اندر، اولاد کو بڑی اچھی جاب مل گئی، اس کی پروموشن ہو گئی، کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اس ٹھنڈک میں سے بتائیے کون سی ٹھنڈک ہے جو آپ کو میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کوئی ایک ٹھنڈک ہے؟ نہیں. یہ بیوی یہاں رہ جائے گی، اس کا لباس یہاں رہ جائے گا، اس کا زیور یہاں رہ جائے گا، یہ اولاد یہاں رہ جائے گی، یہ اولاد کی کوالیفیکیشن یہاں رہ جائے گی، اس کی جائیداد یہاں رہ جائے گی، اس کی پروموشن کے ملنے میں نتیجے میں ملنے والے ہزاروں لاکھوں روپے یہیں رہ جائیں. آئیے رسول اللہ سے پوچھیں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. کیا آج یہ بیوی اللہ کی اطاعت گزار ہے کہ نہیں، تاکہ میرے لیے بھی مددگار بن سکے اللہ کی اطاعت؟ کیا آج یہ بیوی مؤمنہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک صالح یعنی نیک بیوی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اس بیوی پر رحمت نازل کرے جو صبح اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے نماز کے لیے اٹھاتی ہو. اللہ اس شوہر پر رحمت نازل فرمائے جو صبح کے وقت اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے نماز کے لیے اٹھاتا ہو. یہ تعلق ہے تو یہ نعمت ہے، یہ تعلق ہے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور امت کی ماؤں نے یہ کر کے دکھایا. امت کے لوگوں، بی بی عائشہ نے قربانیاں دی ہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن رسول اللہ کا ساتھ ہمیشہ دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. 2000 حدیث امت کو اما عائشہ نے منتقل کی. صحابہ اکرام کی تربیت رسول اللہ کے بعد اما عائشہ نے کی ہے، پردے میں وہ سوالات پوچھا کرتے تھے، تب امت تک یہ دین منتقل ہوا ہے. پورے اس مشن میں شامل ہے بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، سارا مال لگا دیا بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہے آنکھوں کی اصل ٹھنڈک. اولاد کیسے ٹھنڈک بنے؟ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بندے کا انتقال ہو جاتا اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. وہ 3 باتیں، وہ 3 کام، وہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. نمبر 1، صدقہ جاریہ، ایسا عمل کیا جس سے مستقل لوگوں کو فائدہ ملے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جب تک اللہ کے بندے عبادت کرتے رہیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ. درخت لگا دیا، لوگ سایہ لیں گے، جانور سایہ لیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. پانی کا انتظام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا وغیرہ، تو جب تک اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوں گے ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ. نمبر 2، ایسا علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اور نمبر 3، نیک اولاد جو ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، جب تک وہ نیک عمل کرے. تشریح میں ہے، علماء لکھتے ہیں ماں باپ کو ثواب ملے گا جنہوں نے حصہ لیا تربیت میں اپنی اولاد کی. جب تک وہ نیک اولاد دعا کرتی رہے گی اس ماں باپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ عمل قبر میں بھی ساتھ جائے گا، اولاد پیچھے دعا کر رہی قبر میں راحت ملے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہے آنکھوں کی اصل ٹھنڈک. تو بھائی سوچئے، آج آپ، میں اور اپنے آپ کے لیے تو شاید پسند کر رہے ہوں ہم اللہ کے بندے بن جائیں، کیا اپنی بیوی بچوں کے لیے پسند کیا کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے اور اس کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو. ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا اپنے گھر کے کسی فرد کو چولہے کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ لے، ممکن ہی نہیں، کوئی پسند نہیں کرے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو جان لگا دے گا، پورے اپنی دولت کھپا دے گا، قرض لے گا، لیکن چاہے گا اس کا علاج ہو جائے. دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر کریں گے، دنیا کے جلنے کے نتیجے میں اتنے تڑپ اٹھیں گے، جہنم کے عذاب کا ہم پر ہمیں کوئی خوف ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کل کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنا جی لیں گے؟ 20, 40, 50, 100 سال. وہ آخرت کی زندگی خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دعا منگوائی جا رہی ہے تاکہ اس کی فکر بھی ہو. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب ان کو دین کی طرف لے کر آنا، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کی تربیت کا انتظام کرنا، انہیں اللہ والا بنانا، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا، آخرت کا ذخیرہ بنانا، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. جیسے آپ اور میں ان کے علاج کی فکر کرتے ہیں، ان کے لباس کی فکر کرتے ہیں، ان کے گھر کی فکر کرتے ہیں، ان کے آرام کی فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی آخرت کے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے، یہ دعا بتا رہی ہے. اور دسویں بات اسی ضمن میں، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے. ہم مرد ہیں نا سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، اکثر شادی شدہ ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے ہم مرد مانے جائیں، ہم بڑے مانے جائیں. اللہ کہہ رہے دعا کرو وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. گھر کا امام کون ہے؟ شوہر ہے، باپ ہے، گھر کا لیڈر وہی ہے، گھر کا سربراہ وہی، گھر کا حاکم وہی. جہاں وہ بڑا بننا چاہتے تو بڑے بن کر ثبوت پیش کرے، خالی یہ نہیں کہ دنیا کے چند معاملات میں اپنی بات منوا لے، اللہ کی بات منوانے کی کوشش کرے، ایسی تربیت کرے کہ کل اللہ کے سامنے جواب دہی آسان ہو جائے. حدیث میں آیا بخاری شریف کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تمہیں سے راعی ہے، ہر ایک تمہیں سے نگہبان ہے، اس کی رعیت میں جتنے لوگ ہیں، اس کے زیر تحت جتنے لوگ ہیں، ان کے متعلق کر اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا، اس سے حکمران سے پوچھا جائے گا رعایا کے متعلق، مالک سے پوچھا جائے گا غلام کے متعلق، شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کے متعلق، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے متعلق، ہر ایک نے جواب دینا ہے. تو آج دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو تاکہ تمہارے نیچے والے متقین ہوں اور تم متقین کے امام ہو، تو کل کی جواب دہی آسان ہو جائے. یہ دسویں بات مکمل ہوئی. تو آج ہم نے مزید پانچ صفات پڑھی. نمبر ایک لفظ، بلکہ اس سے پہلے زور، یعنی جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، باطل کاموں میں شرکت نہیں کرتے. نمبر سات، اگر کئی باطل کام ہو رہے ہیں، لفظ بیکار کام ہو رہے ہیں، گزرنا ہی پڑ جائے وہاں قریب سے، تو بڑی شان بے نیازی کے ساتھ رحمان کے محبوب بندے گزر جاتے ہیں. نمبر آٹھ، اللہ کی آیات کا بیان ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر ہو، اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہو، اندھے بہرے بن کر نہیں گر پڑتے بلکہ توجہ سے ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ سنتے ہیں. نمبر نو، اپنی ہی نہیں اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور نمبر دس، اپنی کل کی جواب دہی کا انہیں احساس ہے، کل ان کے متعلق اللہ ہم سے سوال کرے گا، تو اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کے بعد آخری آیات ہے، ارشاد ہوا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے. جنت کے بالا خانے ملٹی سٹوری مکانات و محلات اللہ عطا فرمائے، اوپر سٹوریز ہی سٹوریز ہوں گی مگر اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ کا قول حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی اسے دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی اس کے متعلق کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہو. اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا. وہ کیا ہوں گے جنت کے بالا خانے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ارشاد ہوا بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بالا خانے عطا فرمائے گا. ہوگا تو اللہ ہی کے فضل سے، اللہ کہہ رہے کہ صبر کی بدولت دوں گا. کاہے کا صبر؟ سادی زندگی کا صبر. کاہے کا صبر؟ صبر کے معنی روکنا بھی، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا، دنیا میں ڈوب جانے سے اپنے آپ کو روکنا. یہ کرو گے تو آخرت کی طلب و تڑپ بھی پیدا ہوگی اور محنت بھی کر سکو گے. مال کی محبت کا فتنہ، دنیا میں گناہوں کی لذتوں کی اٹریکشنز، ان کی ترغیبات، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ سارا روکنا ساری زندگی مطلوب ہے. شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو روکنے بچانے کی کوشش کرنا، نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو روکنے اور بچانے کی کوشش کرنا، ساری زندگی بھر کی محنت کہ تم اللہ کی اطاعت پر کارمند رہو، تم گناہوں سے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی مستقل کوشش کرو، اس ساری زندگی کی محنت کو اللہ صبر سے تعبیر کرتا ہے. جنت کے بالا خانے ان کی صبر کی بدولت اللہ انہیں عطا فرمائے گا. یلقون فیھا تحیۃ وسلاما، اور وہاں انہیں دعائے خیر کے ساتھ اور سلام کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جائے گا. ایک دوسرے کو بھی کہیں گے اللہ قیلن سلامن سلاما, سلام ہو تم پر, سلام ہو تم پر. فرشتے بھی کہیں گے سلام ہو تم پر, اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہے گا سلام قولا من رب رحیم, رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ان جنت والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما. فرمایا کہ خالدین فیہا, ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کیا ہی وہ عمدہ مقام ہوگا تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے. آپ کو یاد ہوگا دو جمعے پہلے ایک حدیث سنائی تھی, جہنم بہت بری جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے. مسلم شریف کی روایت سنائی تھی, پہلے وہ سن لیں پھر جنت کا بیان. اللہ کا ایک وہ بندہ جو باغی اور نافرمان تھا دنیا میں, اللہ کا, لیکن دنیا میں بڑے مزے اس نے دیکھے, بڑی آسائشیں دیکھی, بڑے آرام دیکھے, اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. اللہ فرشتے سے کہیں گے اسے لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک ڈپ, ایک غوطہ دے کر نکال کر لے آؤ. فرشتہ حکم کی تابع داری کرے گا, پیش ہوگا وہ بندہ. اللہ اس سے پوچھے گا کیا اے میرے بندے, تمہیں دنیا میں کوئی راحت, کوئی آرام, کوئی سکون, کوئی آسائش کبھی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی نہیں دیکھی. جہنم کا ایک غوطہ, جسٹ ون سنگل ڈپ, ایک غوطہ دنیا کی ساری آسائش راحت اس کو بھلا دے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس اللہ کا ایک اور بندہ پیش ہوگا, اللہ کا فرما بردار, اللہ کا اطاعت کرنے والا, لیکن دنیا میں مشکلات بہت آئیں. اللہ کی اطاعت میں مشکلات آتی ہیں, امیر کو بھی آ سکتی ہیں, غریبوں کو بھی آ سکتی ہیں, مختلف اعتبارات سے آئی مشکلات بہت اس پر, لیکن ڈٹا رہا وہ, جمع رہا اللہ کی اطاعت کی خاطر اور بڑھتا رہا اللہ کی اطاعت کے معاملے میں آگے. اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ, ایک ڈپ لگوا کر واپس لے کر آؤ. اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی, فرشتہ لے کر آئے گا, اللہ اس بندے سے دریافت فرمائے گا اے میرے بندے, کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی, کوئی پریشانی دیکھی, کوئی مشکل تجھے پیش آئی, کوئی رکاوٹ تجھے آئی؟ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی, میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی, مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی, کوئی رکاوٹ تیری راہ میں مجھے نہیں آئی. جنت کا اتنا سا لمحہ, ایک غوطہ اسے ساری تکالیف دنیا کی بھلا دے گا, اور پھر وہ ہمیشہ جب جنت میں رہے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ارشاد ہوا کہ حسنت مستقرا و مقاما, کیا ہی وہ عمدہ مقام ہوگا تھوڑی دیر رہنے کے اعتبار سے بھی, اور کیا ہی وہ بہترین مقام ہوگا ہمیشہ رہنے کے اعتبار سے. آگے شادو آخری آیت میں قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, وہ تمہارا حاجت مند نہیں. اگر تم اسے نہ پکارو تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. مسئلہ کیا ہے, دعوت تم تک پہنچ جائے بس, اور تم رد کرو گے تو تمہارا انجام تیار ہے. فقد کذبتم فسوف یکون الزاما, بس تم نے تو جھٹلا دیا ہے, ان قریب اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. الحمدللہ سورۃ الفرقان کا مطالعہ مکمل ہوا, خود بھی پڑھیے. رحمان کے محبوب بندوں کی کتنی پیاری صفات جو ہمارے سامنے آئیں, کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں, کون نہیں چاہتا ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن بھائی یہ چاہت سے فقط ہونے والی بات نہیں, چاہت بھی ہو, دعا بھی ہو, طلب و تڑپ سچی ہو, اخلاص بھی ہو, اور جتنی ہمارے بس میں محنت ہے وہ محنت بھی ہو, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ حسین اور عمدہ وعدے بھی ہیں. دو باتیں مختصراً بس عرض کرنی ہے آپ کے سامنے. اسرائیل نے جو ایک مرتبہ پھر جاہریت کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف, ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ اس دفعہ کچھ مسلم ممالک نے بڑھ چڑھ کر بات بولی تو ابھی ذرا خاموشی ہو گئی ہے اور سیز فائر کا معاملہ ہو گیا ہے. مصر نے بھی کچھ کہہ دیا اور قطر نے بھی اس دفعہ کچھ کہہ دیا اور ترکی نے بھی کچھ اس دفعہ کہہ دیا. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ذرا کوئی بہتر بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کچھ ابھی ذرا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا, لیکن یہ خالی مذمتی بیانوں سے بات ہونے والی نہیں ہے. ابھی G8 بیٹھے ہیں, وہ عرب لیگ بھی بیٹھ جاتی ہے, اور 57 ممالک ہیں مسلمانوں کی, پونے دو عرب سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے مسلمانوں کی. اس لیول کے اوپر کوئی بات جانی چاہیے, اور ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ لیول ہے نظام خلافت کا پلیٹ فارم. جب وہ خلافت کا نظام قائم تھا تو ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم تشریف لائے تھے سندھ میں, اور یہاں اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، اسلام پھیل گیا تھا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری تاریخ ہے. جب تک وہ نظام خلافت قائم نہیں ہوگا اور اس ایک پلیٹ فارم پر پوری امت جمع نہیں ہوگی، ہم کوئی پائیدار جواب نہیں دے سکیں گے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی سمجھ دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین اور نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مجموعی اعتبار سے ایک ذکر پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا تھا. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آج جمعہ ہے، آپ اس پر بیان کیجیے گا. کیا بیان کریں، مجھے بتائیے. اصولی بات تو آ گئی جو پچھلے جمعے کو بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اور یہ ہے جس کو لے کر حسین بھی چلتے تھے رضی اللہ عنہ اور شہید ہوئے. یہی قرآن تھا جس پر خون کے قطرے بہے تھے حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالی عنہ. یہی قرآن تھا جس کے نظام کو برقرار رکھا تھا اور آگے بڑھایا تھا سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ. معذرت کے ساتھ بعض ساتھیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان مخصوص ایام میں کچھ بھی بات نہ ہو تو کوئی بہت بڑا فرض ہم نے چھوڑ دیا. وہ بھائی، سب سے بڑا فرض یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت ہے. یہی جمعے کی خطبات میں الحمدللہ بیان ہو رہا ہے اور مستقل بیان ہونا چاہیے. ہاں، یہ ایام آئیں تو یقیناً یاد دہانی کے طور پر ذکر ہو جانا چاہیے. کیا ذکر ہونا چاہیے؟ یہ کوئی تاریخی واقعات بیان کرنے. تاریخی واقعات میں 90% تاریخ تو ایسی ہے کہ جو قابل اعتباری نہیں ہوتی، بمشکل 10% ہوتی، اور اس سے پیچھے جائیں تو رسول اللہ کے اقوال مل جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ قرآن ہمیں مل جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ ہمیں نہیں ہے. تو ہم تو وہی بات بیان کریں گے. کیا شہادت کا فریضہ قرآن بیان کرتا ہے؟ انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اے امت کے لوگوں، تمہارا فرض ہے. یہ پچھلی مرتبہ بھی غالباً بات ہوئی تھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143. اسی گواہی کے دینے میں رسول اللہ کا خون اثر طائف کی گلیوں میں بہا اور احد کے میدان میں بھی بہا. اسی دین کی گواہی دینے میں 259 صحابہ کی جانیں قربان ہوئی دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. دین غالب ہوا، اس کو برقرار رکھنے اور اس کی وسعت میں 4 خلفائے راشدین جو ہیں ان میں سے 3 شہید کر دیے گئے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. دین کا کام بڑھتا رہا. جب سیدنا حسین نے محسوس کیا دیانت داری کے ساتھ کہ جو مزاج خلافت دور نبوی کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کیا، اب اس میں بگاڑ آ رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے کہ زمین اللہ کی، قانون اللہ کا ہونا چاہیے، بیت المال کسی شخص کی جاگیر نہیں، امت کی امانت ہے ہمارے پاس، امت کے معاملات کو چلانے والے دیانت دار لوگ ہونے چاہیے، اور دین غالب رہنا چاہیے، اور دین کا حکم نافذ ہونا چاہیے، کسی انسان کا نہیں. اور یہ اتنا بڑا کام ہے فریضہ شہادت، دین حق کی گواہی کا، کہ اس میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو وہ کم ہے. جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اس سے زیادہ بھائی مجھے معلومات نہیں، معذرت کے ساتھ، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. باقی ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک سنت ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، بتا دی گئی تھی پچھلی مرتبہ، اور اس کے ساتھ 9 کا ملا لیں، حدیث میں تذکرہ آتا ہے. اور یہ کام، یہ تو پورا سال 360 دن اٹھا لیں، کوئی دن مجھے بتا دیں جب کسی صحابی کی شہادت نہ ملے، تابعین میں سے کسی کی شہادت نہ ملے، تبع تابعین میں سے کسی کی شہادت نہ ملے، وہ ہزاروں شہادت ہے، کوئی دن نہیں بچے گا. تو ہر دن شہادت کا دن ہے، اور ہر دن آپ کے میرے لیے فریضہ شہادت دین کو ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا اسوہ آج ہمارے پاس، اس پر خود عمل کریں، اس کو پھیلائیں، اور اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں. اتنی بات اگر کہیں ہو تو چاہے وہ آج ہو یا کل ہو یا پرسوں یا پورا سال، میں 100%، ہم 100% انشاءاللہ سے اتفاق کریں گے. باقی کچھ کھانے بنا لیں ہم لوگ، چھٹی منا لیں ہم لوگ، ٹی وی کھول لیں ہم لوگ، گپ شپ ہونا شروع ہو جائے، کچھ گیٹ ٹوگیدر کا معاملہ ہو جائے، تو ظاہری بات ہے اس سے ہمیں اتفاق بالکل نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.